أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إلى قوله تعالى: إذا ما ابتلاه ربه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتحبون المال حبا جما صدق الله العلي العظيم. صلوات. دعائے شفا کی درخواست دی گئی ہے مسز بدر تقی کے لیے، عباس اکبر کے لیے، رقیہ سجن لال کے لیے، اور اپنے تمام جو آپ ذہن میں لانا چاہتے ہیں افراد کو ذہن میں لا سکتے ہیں، جو مریض ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، مریضوں کی شفا کے لیے، اپنی تمام تر پریشانیوں کی دوری کے لیے، تمام تر مومنین کی جان مال رضاب کی حفاظت کے لیے پانچ مرتبہ مل کے ہم یہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. صلوات. ایام عزا بہت تیزی سے عاشورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج 6 محرم گزر چکی ہے اور آپ کا بہرحال یہاں پہ پروجیکٹ بھی جو شروع ہے اس میں صرف تاکید کروں گا جو آپ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے، جتنا ہو سکے ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. کار خیر کے اندر حصہ لینا، سورہ فجر کی جو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کے اندر بھی اسی بات کی تاکید ہے. یاد رکھو، صرف کام خود اچھا نہ کرو بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر وہ اس میں حصہ لیں. امیر المومنین سے جب کہا گیا مولا کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے، جو نہج البلاغہ میں آپ نے مثال دی ہے بہت ہی عمیق گہری، اور کسی بھی ذی شعور ذی عقل انسان کے لیے، کوئی بھی جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہو یا دونوں اکٹھے سفر نہ کر رہے ہو لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہو، ڈیسٹینیشن دونوں کی ایک ہو، ایک ہی جگہ کا سفر کر رہے ہو، وہ جو سفر میں ساتھ جانے والا ہے وہ کہے کہ جتنا سامان اپنا مجھے دینا چاہیں دے دیں، میں آپ کے بہاف پہ لے جاؤں گا. جب آپ وہاں پہنچیں گے، ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے بعد، مقصد پہ پہنچنے کے بعد، میں آپ کو آپ کا سامان لوٹا دوں گا. تو مولا فرماتے ہیں جتنا زیادہ سامان ہو سکے گا آپ اسے دے دیں گے، کہ سامان یہ کیری کرے گا مقصد پہ پہنچنے کے بعد آپ کو واپس مل جائے گا. اگر مثال سمجھو، مولا فرماتے ہیں راہ خدا میں دینا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے کسی اور کو دے دیا، وہ دنیا میں کیری کرتا رہا، آخرت میں بھی آپ کو مل جائے گا. دنیا میں راہ خدا میں جو دے دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ دوسرا اسے لے کے چلتا رہتا ہے اور اس کا ثواب آپ ہی کو واپس قیامت کے دن مل جاتا ہے، کیونکہ آپ نے خرچ کیا تھا، ملے گا آپ کو. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں خرچ کرنا انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ ثواب زیادہ ملتا ہے بلکہ وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ایسا ثواب ہوتا ہے جو مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے. جس طرح سے کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد تک جاری رہتے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں. نیکیوں میں امام نے پانچ چیزوں کو گنوایا، اگر نیک اولاد چھوڑ جاؤ گے جب تک وہ کوئی بھی نیکی کرتی رہے گی تمہیں بھی اس کا پورا ثواب ملتا رہے گا. دوسرے فرماتے ہیں کہ کسی بھی دینی مرکز میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، دینی مدارس میں، کسی بھی چیز میں، دینی کام میں، عمارت میں، اگر ایک اینٹ بھی لگاؤ گے جب تک وہ اینٹ باقی رہے گی تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. شجرکاری اسلام میں جتنا ترغیب دلایا گیا ہے درخت لگانے پہ، اتنے زیادہ مسلمان نے جنگلات کاٹ دیے ہیں. اسلام اور مسلمان بعض اوقات دو متضاد تصویروں کا نام ہو جاتا ہے. حضرات یہ چند چیزیں ہیں جن کی ترغیب دلائی گئی. پانی کا جو ایک سبیل لگانا یا کنواں کھدوانا یا نل لگوانا، افریقہ میں آج بھی آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہر گھر کے اندر پانی موجود ہے. جب مجھے اشرہ محرم اربعین کے اشرے کے لیے افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ مجھے اتفاق ہو دیکھنے کا کہ بہت سے افراد ابھی بھی باہر سے پانی بھر کے لے کے آتے ہیں. وہ انگلش میں کہا جاتا ہے وی ٹیک مینی تھنگس فار گرانٹیڈ، ہم لوگ بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس ہوگا. یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے لکھا کہ اگر آپ کے گھر میں فریج ہے سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کی وہ جو 8% دولت والی آبادی ہے اس میں آتے ہیں، کیونکہ 90% سے زیادہ لوگوں کے پاس فریج نامی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو نعمتوں کا احساس، کیونکہ نعمتیں ہوتی ہیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا. آئیے ذرا دیکھیں گے ترجمہ. بارہ حضرات ایک اور میں تاکید سے پہلے کے آگے بڑھوں، والنٹیئرز کے حوالے سے سید الشہداء نے اپنے تمام تر خدام کے لیے سلام کہا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتے ہیں ان کو بھی میرا سلام ہو، بلکہ ثواب ان کا زیادہ ہے جو آپ کی اس عزاداری کی سہولت کے لیے باہر خدمت کر رہے ہیں، تاکہ میں اور آپ یہاں سے سکون و تسلی سے عزاداری کر سکیں. وہ افراد جو پوری پوری زحمتیں کر کے باہر والنٹیئرز کھڑے ہیں، ان کا ثواب میرے اور آپ کے ثواب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ زحمت کر رہے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہمارا فریضہ ہے. یہ چند ایک باتیں ایسی جو ہم لوگ بات کر اگنور کر جاتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس پہ تاکید کروں. حضرت فعمل انسان و اظام اب صلاح رب ہو فا اکرم ہو وہ نہ ام ہو فیقول رب اکرمن. آیت نمبر 15-16، یہ میں نے کہا نا سورہ فجر کی 30 آیات ہیں لیکن بڑی مختصر چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں اور اس کی تفسیر بڑی جلدی ہو سکتی ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ پیش کروں. فعمل انسان و اظام اب صلاح رب ہو فا اکرم ہو وہ نہ ام ہو فیقول رب اکرمن. انسان جب اللہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اسے انعام و اکرام دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، فیقول رب اکرمن، تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، دولت دے دے تو عزت دی ہے. اگلی ہی آیت میں خدا آیت نمبر 16 میں کہتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. اور اگر خدا آزمائش ہی کے طور پہ دولت چھین لے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے. خدا نے دو مثالیں دی ہیں. اگر پہلی آیت میں خدا کہتا ہے کہ اگر خدا دولت دے دے تو آزمائش کے طور پہ دیتا ہے، چھین لے تو آزمائش کے طور پہ چھینتا ہے. خدا دولت کے ہونے سے راضی نہیں ہوتا، نہ ہونے سے راضی نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ خدا بہت راضی ہے مجھ سے آج کل کیونکہ میرے پاس دولت بہت ہے، اور کسی پہ خدا نہ خاصہ اگر برا وقت آتے کہتے ہیں اس پہ عذاب الہی آج کل آ رہا ہے، ہمارا نظریہ یہی ہے نا، ہم کہتے ہیں اس پہ عذاب الہی ہے، بڑے مفلسی سے گزر رہا ہے، بڑے برے دور سے گزر رہا ہے، اس پہ عذاب الہی آیا ہوا ہے. خدا کہتا ہے میں اگر دولت دیتا ہوں تب بھی راضی نہیں، اور اگر نہ دوں تب بھی نہیں، راضی میں تب ہوتا ہوں کیونکہ دیتا بھی آزمائش کے لیے ہوں، چھینتا بھی آزمائش کے لیے ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں حضرات کہ جو اگر دولت آتے نا تو بہت عبادت کرتے ہیں. شاید آپ نے تجربہ نہ ہوا ہو، لیکن میں ذاتی تجربات میں بتا رہا ہوں اور مشاہدات کی تفسیر کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ تفسیر میں بھی مہاراج موجود ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں اگر دولت آ جائے نا تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارا تیرا شکر ہے تو انہوں نے دولت دے دی، جیسی دولت چھینی عبادت روک دیں گے. کہا کس بات کی عبادت کروں، کس بات کی نماز پڑھوں، کیوں میں مجلس میں، اللہ نے سب کو تو چھین لیا، وہ اللہ نے دیا تھا آزمائش کے لیے، چھینا آزمائش کے لیے. دیکھتا ہوں کہ جب یہ نعمت ہے تو میرے بندے ہیں، اگر چھن جائے نعمت تو بندے. اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جب تک نعمت نہیں نہ ہوگی بہت عبادت کریں گے. لیکن ایک ہی انسان ہے، ایک ہی آدم و حوا کی نسل سے، لیکن تضاد کتنا زیادہ ہے انسان کے کردار کے اندر. جب مفلسی ہے، ناداری ہے، دولت کی کمی ہے، بہت عبادت کرے گا، بہت عبادت کرے گا پروردگار دین، جیسی دولت آگے تو اب عبادت کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے دے تو دیا سب کچھ. کتنے وہ تضاد شکل ہے انسان کے، کیا بہت سے مل جائے تو عبادت روک دیتے ہیں، بہت سے اگر چھن جائے تو عبادت روک دیتے ہیں. خدا کہتا ہے میں دیتا بھی اس لیے ہوں تاکہ آزمائش تو کروں، کتنے بندے باقی رہتے ہیں، اور اگر چھینتا ہوں تب بھی آزمائش کے لیے تاکہ دیکھوں کتنے بندے باقی رہتے ہیں بندگی کے اندر. حضرات یہ آزمائشیں ہیں خدا بندے متعال کی. آئیے ذرا دیکھیں، آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو. کلا بلّا تکرمون الیتیم، خدا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری توہین کرتا ہوں، بلکہ تم یتیموں کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے. کلا بلّا تکرمون الیتیم، تم اکرام نہیں کرتے، تم احترام نہیں دیتے یتیموں کو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرتے. تحریر کرنا کسی کا نیک کام میں صرف کرنا نہیں، بلکہ دوسروں کو شامل کرنا. ہمیں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک کام خود تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے، دوسروں کو ترغیب نہیں دلاتے، بلکہ بہت سے ایسی فکر ہوتی ہے کہ میں اگر ایک نیک کام کروں، میں مجلس میں چلا جاؤں، میں اگر ہوں گا تو بہت اچھا ہے، دوسرے آئے تو یہ کیوں آ گئے. ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے، لیکن معاذ اللہ ہے بہت سے لوگوں میں، ہم میں نہیں ہے انشاءاللہ، میں دوسروں کو بتا رہا ہوں، یہاں کی نہیں ہے، کسی اور جگہ کہانی ہے. حضرات یہ ایک خداوند متعال نے قرآن کے اندر آیات پیش کی ہیں، پھر کہتا ہے کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین وتحبون المال حبا جما، اور تم دولت سے بے انتہا محبت کرتے ہو. وتاکلون التراث اکلا لما، اور دوسروں کی میراث کو بھی اس طرح سے کھا جاتے ہو جیسے اپنی ہی ہے، اور کہتے ہو سب کچھ کیا خدا نے غلط ہے. اگر میں غلط کرنے پہ آؤں تو پھر تم لوگ بچ نہیں سکتے ہو. خدا کہتا ہے کہ جب میں بوڑھے افراد کو دیکھتا ہوں کسی معاشرے میں، عورتوں کی گود میں بچوں کو دیکھتا ہوں، تو سارے عذاب ٹال دیتا ہوں. شاید یہی بچے ہماری آزمائشوں کا باعث بن رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں. یہ بزرگ وہ افراد جو گھر میں بوڑھے ماں باپ دادا دادی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احترام سیکھ لیجیے. وہ سفید بالوں والے جو کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کی وجہ سے نہ جانے کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، نہ جانے ان کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. وہ جو کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر ناشتہ دے دیا تو کر لیا، نہیں تو انتظار میں ہیں. کھانا دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو انتظار میں ہیں. حضرات وہی جو کونے میں بیٹھے رہتے ہیں نا، ان کا مقام بہت زیادہ ہے. من لا یحضر الفقیہ، شیخ صدوق کی کتاب، اسے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، پیغمبر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی، ایک بوڑھی عورت اپنے گھر میں ایسا ہے جیسا کہ ایک نبی اپنی امت میں. کتنی پیاری حدیث ہے، کہا کہ ایک بوڑھا مرد یا عورت اپنے معاشرے، اپنے گھر کے اندر، لے اہل ہی الشیخ فی اہل ہی کن نبی فی امت، ایک بوڑھا مرد یا عورت، ایک بوڑھا فرد اپنے گھر والوں کے لیے، لے اہل ہی اپنے اہل خانہ کے لیے، ایک گھر کے اندر وہ جو بوڑھا آدمی یا عورت ہے وہ بالکل ایسا جیسے پوری امت میں ایک نبی کا مقام ہوتا ہے. بہت پیاری حدیث. وہاں مجھے اندازہ ہے کہ کب زیادہ ہوتی ہے کب کم ہوتی ہے. حضرات یہ باریکیاں ہیں، اگر آئیے قرآن کو انسان اندر اتارنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، عقل سے بھی، ذہن میں بھی جائے، دل میں بھی اترے. اگر ایک مومن بچہ، ایک مومن جوان قرآن سے محبت کرے، اس سے مانوس ہو جائے، تو قرآن اس کے رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے. فرمان پیغمبر اسلام ہے، خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے، اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں قرآن پہ عمل بھی کر رہا ہوں اور قرآن کی زندگی بسر کر رہا ہوں. حضرات قرآن کی آیات پہ غور کیجئے. یتیموں کے لیے یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اگر کسی یتیم کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. کسی نے کہا کسی کی یتیم کی کفالت کی, یتیم کی کفالت سے متعلق اتنی احادیث ہے, کسی نے کہا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ محبت کا ہاتھ رکھا, بڑی انسیت سے ہاتھ رکھا تو اس کے اتنے ہی گناہ معاف ہیں جتنے بال. اب اندازہ لگائیے کتنے بال آ جاتے ہیں. حضرات یتیم کی کفالت کے لیے یہاں تک آ گیا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث شیعہ سنی سب بیان کرتے ہیں. حضرت سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ شیعہ سنی سب نے اس حدیث کو لکھا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ کافل الیتیم کا ہاتھین معیہ فی الجنہ, ایک یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے جائے گا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. ایک یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا, کافل الیتیم. حضرات ایک عام یتیم کا پالنے والا تو رسول خدا کے ساتھ جنت میں جائے, اور جس نے یتیم عبداللہ کو پالا ہو فرماتے ہیں ایک عام یتیم کا پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے جائے گا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ رہتی ہیں. دو انگلیاں یعنی متصل رہتی ہیں, ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں. کہ ایک عام یتیم کا پالنے والا, دنیا میں کتنے یتیم ہیں لیکن کائنات کا مالک جو یتیم عبداللہ ہے اگر کسی نے اسے پالا ہو, جس نے اسے پالا ہو اس کے متعلق مسلمان خاموش نظر آئیں گے. حضرات جو عام یتیم کا پالے اس کے لیے اتنا مقام ہے, اور اگر کائنات کے سب سے بڑے یتیم کو کسی نے کفالت میں اپنے رکھا ہو, پالا ہو, یہاں تک کہ اپنی اولاد کی جان اس پہ قربان کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو, حضرات اگر کوئی رسول خدا کی جان لینا چاہے بعد میں ایمان لیا وہ تو مسلمان ہے. پیغمبر کی زندگی میں جان لینے کی کوشش کرتا رہا, 22 سال پیغمبر کے قتل پہ آمادہ رہا, 9 ہجری میں مسلمان ہو گیا, فتح مکہ ہوا, سب کچھ ماشاءاللہ. اس کے بعد سے پھر نہیں, رضی اللہ عنہ ہے, میں ماشاء اللہ کہوں گا کیا کہوں گا اس کے نام میں. یعنی اتنی جلدی مسلمان اگر دینے پہ آئے نا جنت, تو پیغمبر کے جو قتل کے لیے منصوبہ بناتا رہا اسے بھی جنت دے دے, نہ دینے پہ آئے تو جس نے رسالت میں آپ کو پالا اسے بھی جنت نہ دے. جیسے دیکھیں حضرت سننے پہ آئے نا مسلمان, اگر سننے پہ آئے تو پیغمبر نے کان میں چچا کے کہا چچا جان ایمان لے آئیے, میں نے تو چیخ کے کہا ہے نا, کان میں چیخ کے نہیں کہا جاتا. جو کان میں بات کہی جاتی ہے نا وہ اسی لیے کان میں کہی جاتی ہے تاکہ اسے ہی سمجھ میں آئے, وہی سنے باقی لوگ نہ سنے. اگر سب کو سنانا مقصود ہوتا تو اونچی آواز سے کہہ دیتے. کہ پیغمبر نے کان میں چچا سے کہا کہ چچا جان ایمان لے آئیے میں شفاعت کر دوں گا, تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ پیغمبر کے پاس شفاعت کا حق ہے, ورنہ پیغمبر کہتے کیوں؟ کہ چچا جان ایمان لے آئیے میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. کہا یعنی پچھلے گناہ میں معاف کر, شفاعت وہی تبھی تو ہے نا. کہا کان میں کہا, حضرت سننے پہ آئے مسلمان تو کان میں کہی ہوئی بات سن لے, نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سنے. غور کیا ہوں, نہ سننے میں آئے تو وہ جو 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کے اندر اعلان کیا ہے. کسی ایک صحابی سے پوچھا گا کہ صحیح بخاری نے کہا کیا فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطیب نے, کہا میری توجہ نہیں تھی, میں بہت دور تھا. حضرات غدیر میں مائکرو فون کا استعمال نہیں تھا. آپ کہیں گے یہ نفی کر رہے ہو بتا رہے ہو, میں وہی واضح کرنا چاہ رہا ہوں تمام اپنے نوجوانوں کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مائکرو فون تو تھا نہیں تو پھر سب نے کیسے سنا ہوگا. 1,24,000 کا مجمع, 1,000 مجمع میں آواز سنانا مشکل ہوتا ہے, اور وہ بھی اگر بند کمرہ نہ ہو. جو محل ہوتے تھے نا وہاں پہ لائٹ کا اور ساؤنڈ کا سسٹم بنایا جاتا تھا خاص طریقے سے تاکہ ایکو ہو کے پہنچ جائے, لیکن چٹیل میدان کے اندر آواز کا پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہاں پہ ایکو سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن پیغمبر اسلام نے ہر چیز کا بندوبست کر رکھا تھا. پیغمبر اسلام کے ایک صحابی تھے, بہت قد بلند تھے اور اعلی صوت یعنی بہت ہی بلند آواز والے تھے. پیغمبر نے کہا فلاں چٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ, وہاں وہ جو چٹان ہے نا کھڑے ہو جاؤ, آواز آ رہی ہے. کہا ہاں یا رسول خدا. کہا جو کچھ سنتے جاؤ گے نا اس کو اونچی آواز سے دہراتے جانا. نہیں ہے
غدیر نے کہا جو کچھ سنتے جاؤ گے نا اس کو تو ہراتے رہنا. پیغمبر السلام کہتے تھے ایوہ الناس, وہ کہتا تھا ایوہ الناس. آپ کہیں کیا ہو گیا, مائکروفون بھی موجود ہے, آواز بھی خراب ہے. میں دو وجہ سے چیخ رہا ہوں, ایک تو اس لیے تاکہ اس کی شبی بنوں جو پیغمبر کی شبی بن رہا تھا, تاکہ وہ جو شبی کے منکر ہیں ان سب کے, اور دوسرے اس لیے بھی کہ آج کل بہت سے لوگوں نے فتویٰ دے دیا کہ مجلس سننے سے نکاح باطل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اتنا چیخوں جہاں تک ہو سکتا سارے نکاح توڑ دوں. اگر علی کا نام سننے سے نکاح ٹوٹ جاتے تو ٹوٹ جائے, بلکہ ایسے نکاح ٹوٹ ہی جائیں تو اچھا ہے, بہتر یہی ہے کہ ٹوٹ جائیں. حضرت یہ غدیر کا ایک عجیب و غریب مزاج تھا, ماحول تھا پیغمبر اسلام نے. بہت سے افراد نے اعتراضات کیے ہیں, جو چند اعتراضات کے جواب دینا چاہتا ہوں. میرے مضمون جو ذہن میں لے کے آیا تھا انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا, آج وقت لے سکتا ہوں زیادہ یا کہ گھنٹے میں تمام. ہمارا سنڈے تھا, مجھے اندازہ ہے, بہت مجھے شدت سے احساس ہے کہ بہت بہت لوگ دور سے آ رہے ہیں, زحمت کر کے آ رہے ہیں, سخت موسم خراب ہے. میں جانتا ہوں یہ صرف اور صرف عشق سید الشہداء جو سب کو کھینچ کے لا رہا ہے, یہ رداری کی محبت ہے جو سب کو کھینچ لا رہی ہے. حضرات سنیں گے, غدیر کے اندر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا, پیغمبر نے کھل کے اعلان نہیں کیا. بس یہ ذہن میں جملہ رکھیے گا, جواب آگے آئے گا. تو پیغمبر اسلام نے بہت سے لوگوں نے کہا کھل کے اعلان نہیں کیا, میں کتنا کھل کے اعلان کرتے, دوہرا دیا کہا کہ الست اولا بکم, سوال کیا اس کے بعد کہہ دیا کہ من کنت مولا. حضرت پیغمبر اسلام نے جو اہتمام شروع کیا نا, تو سب سے پہلے کہا کہ اپنے اونٹوں کے پالان اتار دو. حضرت عربوں میں دو جانور رائج تھے, ایک گھوڑا دوسرا اونٹ. گھوڑے پہ بغیر زین کے بھی سواری کی جا سکتی ہے, لیکن اونٹ پہ بغیر پالان کے سواری نہیں کی جا سکتی. گھوڑے کی جو پشت ہوتی ہے نا, اس کے اندر ایک ہلکا سا خم ہوتا ہے, اس کے اندر انسان بیٹھ سکتا ہے, لیکن اونٹ کا کوہان ہوتا ہے, اس پہ بغیر جو ہے پالان کے سواری کرنا بڑا مشکل. پیغمبر نے کہا ایک تو سب پالان اتار دو, یہ پالانوں کا ممبر بنا دو. دوسرا اس لیے بھی کہ اونٹ کینا پرور جانور ہے, کینا رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, دل کے اندر بات رکھتا ہے, اگر مالک مارتا ہے نا تو جب موقع ملتا ہے کاٹ لیتا ہے. خدا کی قسم حیات الحیوان دمیری کی کتاب ہے, اہل سنت کا بہت بڑا محقق ہے, اس کی کتاب ہے حیات الحیوان, دو جلدوں پہ, بہت موٹی موٹی دو جلدیں ہیں, لکھی جانوروں پہ ہے اور ان کے خصائص انسانوں میں بھی بتائے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں نا بہت سے جانوروں کی مختلف صفات رکھتے ہیں, یہاں میں چند صفات پیش کر دوں. اونٹ کے اندر کینا ہوتا ہے, کینا رکھتا ہے, دل میں بات رکھتا ہے, جب بھی موقع ملے گا نا بدلہ ضرور لے گا, اسے کہتے ہیں کینا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مکھی صفت. مکھی کیا صفت ہوتی ہے, سارا جسم صاف ہے ایک جگہ زخم ہے, وہ سارا جسم چھوڑ کے زخم پہ آ کے بیٹھ جائے گی, اسے اچھائی کچھ نظر نہیں آتی, چھوٹی سی برائی ہوگی تلاش کر لے گی. اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں بھی مکھی صفت, انہیں اچھائیاں کچھ نظر نہیں آتی, برائی چھوٹی سی ہوگی ڈھونڈ لیں گے. ہمارے کچھ ساتھ تھے, انہوں نے جو نا سفید رنگ کا بہت بڑا کاغذ بنا, اس پہ کالا سا دھبا لگایا. اس وقت کہنے کے میں کیا ہے, تو پوری کلاس میں کالا دھبا. کیا کالا دھبا نہیں ہے, سفید کاغذ ہے. کتنا بڑا سفید کاغذ کسی کو نظر نہیں آ رہا, کالا چھوٹا سا دھبا سب کو نظر آ رہا. حضرت کچھ مکھی صفت لوگ ہوتے ہیں, اب صحابہ میں کتنے تھے مجھے نہیں, میں گنا نہیں کبھی. حضرت اب لیکن پیغمبر اسلام نے کیوں اونٹوں کا پالانے ممبر, یعنی پالانوں کا ممبر کیوں بنایا, تو حیات الحیوان دمیری جو اہل سنت کا, وہ کہتے ہیں کہ عربوں کے اندر کیونکہ اونٹ کو زیادہ کھاتے ہیں نا, ان میں کینا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جو غدیر میں موجود تھے نا, ان سب کے دلوں میں علی کا کینا تھا. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے, امیر المومنین نے نا تقریباً ہر خاندان سے کسی نہ کسی قتل کر رکھا تھا. اور یہ قتل کر رکھا تھا کیونکہ یہ نہیں کہ کوئی فیشن کی بات تھی, بلکہ جہاد کے اندر جہاد ہوا, جنگیں ہوتی تھی, اس میں اکثر کے باپ بھائی سب کافر تھے, صحابہ کے اکثر کے لوگ رشتے دار کافر تھے. اب سب کے ذہنوں کے اندر ایک بات تھی, علی میرے باپ کا قاتل ہے, میرے بھائی کا قاتل ہے, میرے ماموں کا قاتل ہے, میرے چچا کا قاتل ہے, بھتیجے کا قاتل ہے, سالے کا قاتل ہے, سسر کا قاتل ہے, نہ کس کس کا قاتل. حضرات سب کے ذہن میں ایک بات تھی, پیغمبر اسلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ علی سے محبت کرو چاہے تمہارے باپ کا ہی قاتل کیوں نہ ہو. لِأَنَّ حُبُّهُ ایمانٌ وَبُغْضُهُ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ, کیونکہ اس کی محبت ایمان کی علامت ہے اور اس کا بغض کفر و نفاق کی علامت ہے. اب پیغمبر صاحب نے فرما دیا تھا، حضرت اس کے باوجود بھی بہت سے فرائض، یہ سارا جو غدیر کا مجمع تھا تھا میدان غدیر، لیکن سقیفائی مزاج لوگ بیٹھے تھے. اس مقام پہ پیغمبر اسلام نے طولانی ترین خطبہ دیا، اور خطبہ جب دے لیا پیغمبر اسلام نے تو تین طرف جہاں پیغمبر کے مرد بیٹھے تھے، سامنے دائیں طرف بائیں طرف اور پیچھے مستورات تھی. حضرت اتنا طولانی خطبہ جہاں ریت ہو، گرمی کی تپش ہو، لوگوں نے ابائیں اتار کے نیچے بچھا لی، سب بیٹھ گئے، بہت آرام سے انتظار میں ہیں کہ خطبہ ختم ہو جائیں. بہت سے لوگوں نے اپنی اباؤں کو دوپٹوں کی طرح سے لے رکھا تھا، مزاج جیسے تھے ویسا کام کرنا. حضرت پورا غدیر کا ماحول اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، سب بیٹھے ہوئے ہیں سروں کو جھکا کے، پتہ نہیں خطبہ کب ختم ہوگا. بس ایک مرتبہ وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا. پیغمبر اسلام نے سب سے سوال کیا، کیا میں نے تمہیں دین الہی پہنچا نہیں دیا؟ سب نے کہا بے شک یا رسول خدا. کہا میں نے کہا کوئی کوتاہی کی؟ کہا نہیں یا رسول خدا. کہا کیا میں نے تمہیں جو قرآن اللہ نے دیا تھا پہنچایا؟ نہیں. سب نے کہا بے شک یا رسول خدا پہنچا دیا. تو کہا ایک مرتبہ علی کہاں ہے؟ حضرت جتنا مجمع ہوتا نا اتنا ہی بلند ممبر ہوتا ہے، یہاں 500 افراد ہے تو ممبر اتنا اونچا ہے، اگر 5000 ہو تو اور اونچا، 50000 ہو تو اور اونچا، 1,00,000 سے زیادہ ہو تو بہت اونچا. اب 1,00,000 کے مجمع کے لیے بہت اونچا ممبر بنایا گیا تھا، پیغمبر اسلام اس ممبر پہ سب سے اوپر کھڑے تھے. ایک مرتبہ وہاں سے ہاتھ کو بڑھایا، کہا یا علی آگے آئیے. اب یہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں یا علی چڑھنا شروع کیجئے. تاریخ کہتی ہے علی نے ممبر پہ چڑھنا شروع نہیں کیا، ہاتھ بڑھایا، پیغمبر نے ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ سے دائیں علی کا ہاتھ پکڑا، جیسے ہاتھ بڑھا علی اوپر ہو گئے. بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے، شاید احد ذہن میں آ گئی ہوگی، جہاں پہ پیغمبر اسلام جب گرے تھے نا تو کسی شیطان مردود نے کہہ دیا تھا ماتا محمد، تو امیر المومنین نے ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا ہاذا محمد ہاذا محمد ہاذا محمد. تین مرتبہ کہا تھا یہ رہے محمد یہ رہے. بس علی پیغمبر نے کہا یا علی آپ نے مجھے بلند کیا تھا، آج میں آپ کا تعارف کروں. من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا. پیغمبر نے بھی تین مرتبہ اعلان کیا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ایک مرتبہ سارے مجمع نے فوراً کہا بخن بخن لقب نبی طالب، سب سے جو آگے کھڑے تھے انہوں نے سب سے پہلے کہا. اس نے کہا یا رسول خدا چلے گئے اب؟ پیغمبر اسلام نے کہا جب تک بیعت نہ کر دو تب تک نہیں جا سکتے، سب بیعت کریں. کہا یا رسول خدا کھانے کو کچھ نہیں. کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول خدا ایک اونٹنی 1,00,000 کا مجمع. کہا تمہیں یاد نہیں دعوت ذوالعشیرہ میں میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کو ایک بکری کی ران سے شیر کر دیا تھا، جبکہ آنے پہ سب کا یہ لڑائی جھگڑا تھا میرے ساتھ کہ تم نے ہماری توہین کی ہے، ہم ایک ایک بکرا کھانے والے، رات الفاظ یہی ہے کہ ہم ایک ایک بکرا کھانے والے، تم نے ایک اتنی سی ران رکھی ہے پورے قبیلے کے لیے. کہا کہ کھانا شروع کرو. انہوں نے کہا اپنی طاقت سے زیادہ کھایا پھر بھی ختم نہیں ہوا. کہا کہ یہ میرا اعزاز ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، نہر تو کرو پھر دیکھنا. حضرات جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ کھایا، اونٹنی ختم نہیں ہوئی. 3 دن تک صحابہ بیٹھے رہے علی کی بیعت کرتے رہے، بیعت ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود بھی کھانا ختم نہیں ہوا. پیغمبر نے کچھ لوگوں نے کہا یا رسول خدا پانی نہیں ہے. کہا کنواں کھودو. کہا کچھ کو اس میں مصروف رکھوں. کنواں فوراً تیار ہوا، کنواں کھودا. کہا یا رسول خدا پانی کھا رہا ہے، کھارا پانی سمجھتے ہیں جو سالٹی واٹر ہے، یعنی ڈرنکیبل نہیں ہے، پانی نہیں پی سکتے. اب میں جناب رسالت میں آپ کے الفاظ کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، ذرا پہنچ جائیے گا. میں نہیں کہوں گا پیغمبر اسلام کنویں کے پاس آئے، پیغمبر اسلام نے آواز دی ہوگی تو نہ کنویں کو لے کے آؤ. پیغمبر اسلام نے دعا پہ دھیان ڈالا، آپ چکھو. کہا یا رسول خدا وہی پانی وہی کنواں کھارا رہے گا؟ کہا نہیں، چکھ کے دیکھو. چکھا. کہا یا رسول خدا پانی بڑا میٹھا ہے. کہا خود بھی پی دوسروں کو بھی پلا. کہا یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ کہا لعاب دہن، جس کے لعاب دہن کا یہ اثر ہو اس کے خون کا کیا اثر ہوگا. حضرات یہ غدیر کا پورا مجمع بیعت کے بغیر جا نہیں سکتا تھا. یا رسول اللہ کتنا اہتمام کیا آپ نے، کہا تاکہ کوئی یہ نہ کل کہے کہ ہم نے بیعت نہیں کی تھی. بیعت توڑنے کے بعد انسان جہنمی ہو جاتا ہے، جب تک بیعت توڑے نہ تب تک باقی ہے. حضرت یہ مزاج علوی تھا، جب آئے نا حضرت وہاں پہ بہرحال یہ الفاظ ہیں کہ سب افراد نے بیعت کر لی اور بڑی خوشی خوشی مبارکباد دے کے واپس چلے گئے، سوائے 14 افراد کے، وہ بیٹھ کے رونے لگے اور زار و قطار رو رہے تھے. جب سب چلے گئے نا وہ اٹھ کے تب ملے. شرم اشوک نے 1.5 صفحے کا سسپنس چلایا کہ 14 افراد ماننے والے تھے یا نہیں تھے. وہ کہتے ہیں بس یہی 14 افراد ماننے والے تھے. جب سب چلے گئے نا تو ان میں سب سے پہلے اٹھے سلمان فارسی، آگے بڑھے یا علی آپ کو اب تک لوگ چھپ کے وار کرتے تھے، اب کھل کے وار کیا کریں گے، اس کے بعد آ جناب ابو ذر، جناب یہ افراد وہ تھے جو دل سے چاہنے والے تھے حضرات غدیری مزاج بنائیں جہاں کھل کے اعلان کر سکیں۔ میں ابھی بہرحال آواز پہ مت جائیے گا، آواز سمجھ تو سب کو آ رہی ہوگی انشاءاللہ، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، آخر تک سب کو سمجھ میں آ رہی ہے آواز میری، تو تھوڑا زحمت کر کے آگے کے تشریف لے آئے گا سلام پڑھتے ہوئے۔ پھر میں باز بلند سلوات، یہ غدیر کا ماحول تھا امیر المومنین کے لیے، اتنا کھل کے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ جب تک سب بیعت نہیں کر لیں گے تب تک واپس نہیں جا سکتے، لوگوں نے بیعت کرنا شروع کی، سارے کے سارے مجمع نے بما مستورات کے سب نے بیعت کی، ازواج رسول نے سب سے پہلے بیعت کی، اور پیغمبر اسلام نے زبردستی اپنی ازواج سے کہا کہ نہیں پہلے یہ بیعت کریں گے بعد میں دوسرے لوگ بیعت کریں گے تاکہ نقض بیعت کے بعد سب کا جب حال واضح ہوگا۔ حضرات یہاں پہ مجھے کچھ واقعات کی طرف جانا ہے، تفصیل کے اندر جانا ہے، اب میں آیا ہوں اپنے موڈ میں، اگر آپ سننا پسند کریں تو۔ حضرات میرے مولا نہ جانے کتنی زحمتوں کے ساتھ ایک مرتبہ مدینے واپس آ گئے، اور سب کو آنے کے بعد پیغمبر اسلام اس راستے میں زہر دے دیا گیا تھا۔ کس نے زہر دیا؟ بس کوئی عورت تھی جس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہودی عورت تھی، اس نے زہر دیا۔ پیغمبر اسلام کفار کے ہاتھ تک کھاتے نہیں تھے، جو بھی تھا بہرحال تھی یہودی۔ اب پہنچ گئے تو پہنچ گئے ہوں، بہرحال ایک یہودی عورت نے زہر دیا پیغمبر اسلام، اسی زہر کے اثر میں 28 سفر کو پیغمبر کا وصال ہوا۔ حضرت مسلسل اس کے بعد اثر کرتا رہا زہر پیغمبر اسلام، یہاں پہ واپس آنے کے بعد ایک پورا دور جو امیر المومنین کے خلاف کھڑا ہوا، اس کے بعد سقیفہ ہوا۔ سقیفہ سوچ لیجئے کہ جہاں پہ کیا کچھ ہوا ہوگا، مولا امیر المومنین نے جتنی مظلومیت کاٹی ہے ان 25 سالوں میں، میں بالکل خلاصہ تھا ایک خطبہ مولا کا صرف دو جملے پیش کروں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولا خود سے فرماتے ہیں کہ 25 سال مسلسل میں نے ایسے گزارے جیسے کہ آنکھ میں کانٹا لگا ہوا ہو، نکالنے کی طاقت ہو لیکن پھر بھی نکالا نہیں گیا، میں نے نکالا نہیں، اسی 25 سال کانٹے سمیت میں نے برداشت کیا، جیسے گلے میں ہڈی پھنسی ہو، نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا، میں نے 25 سال اسی ایک ہڈی کے ساتھ گزارے۔ حضرات 25 سال 25 منٹ نہیں کو گزار سکتا، مسیح علی شیر خدا کا مقام تھا کہ میں نے 25 سال بے یعنی اس صبر کے ساتھ گزارے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ 25 سال میں نے گزارے۔ حضرات 25 سال گزر گئے، جیسے گزرے مولا کے سخت مظلومیت کا دور ہے، سب سے زیادہ مظلومیت کا دور ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا، صرف ایک واقعہ کربلا نہ ہوتا، تو سب سے تاریخ کے مظلوم شخصیت کا نام ہے علی بن ابی طالب، جتنا ظلم آپ پہ ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد کہا جاتا ہے سب سے مظلوم سید شہدا۔ حضرات یہ 25 سال ختم ہو گئے، اب اگر بات میں یہاں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، 25 سال ختم ہوئے، مولا متقیان کے گھر پہ ہجوم آیا، پورا کا پورا جب مجمع آیا، کہا کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، مولا کے در پہ آ کے لوگ دستک دینے لگے، سب گھروں کے اندر آنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ پاؤں کچلے جا رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کہ حسنین کو لوگ دیواروں سے لگ رہے تھے کہ نہیں ہم سب آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ میں اس دنیا میں تمہاری اس خلافت کو 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، اور 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، میں رجوع نہیں کرنا چاہتا، تم زبردستی اس کو میرے پاس دے رہے ہو۔ حضرات یہ سب کا سنا سنا جملہ ہے۔ اب آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ مولا کا پہلا خطبہ، آئے ممبر پہ اور آنے کے بعد خطبہ دیا، اور کہا کہ یاد رکھو جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ جو دور شروع ہو رہا ہے یہ ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ لوگ میری عدالت کی وجہ سے فرار کرنے لگیں گے۔ یاد رکھو، عدالت علوی کیا ہے؟ مولا خود سے فرماتے ہیں کہا یاد رکھو، اگر تمہارے باپ نے بیت المال سے تمہاری ماں کے مہر میں پیسے دیے ہیں، منہ میں مہر کے پیسے بھی واپس بیت المال میں ڈلواؤں گا۔ اس حد تک مولا نے فرمایا کہا میں اتنی عدالت کی رعایت کروں گا، خبردار اگر کسی نے سوچا۔ بہت سے لوگوں نے کہا یہ سیاسی تقریر ہے، عمل تھوڑا ہوگا اس پہ، گزشتہ لوگ بھی۔ حضرات مینیفیسٹو جو دیتے ہیں نا سیاستدان، وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اس پہ عمل کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھ رہے تھے گزشتہ لوگ بھی بڑے بڑے مینیفیسٹو دیتے رہے، عمل کس نے کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے یہ علی بن ابی طالب ہیں۔ میرے مولا نے کہا میں نے جو مینیفیسٹو دیا اس پہ عمل کروا کے چھوڑوں گا۔ حضرات اس کے اوپر بہرحال عمل شروع ہوا۔ مولا نے کہا جو پوچھنا چاہو۔ وہیں مدینے کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ واقعات سنے ہوئے، مجھے صرف ایک اشارہ کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ کھاؤں گا کیا، یہ وہ سب واقعات آپ کے ذہن میں ہیں. مولانا نے وہاں پہ کہا کہ دیکھو سوال تین طرح کے ہوتے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ، جب تک سب نے نہ کہیں گے کہ ہاں تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. حضرت مولانا متقیان نے اسی مقام پہ کہا جب بہت سے لوگ سوالات کر رہے تھے، مولانا نے کہا تین طرح کے سوال ہوتے ہیں، ایک اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال ہوتا ہے، میں کتنا جانتا ہوں کتنا بڑا سوال ہے میرا، دوسرا دوسرے کے علم کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھا جائے یہ کتنا جانتا ہے، اور تیسرا سیکھنے کی غرض سے ہوتا ہے. کہ اگر سوال کرو تو سیکھنے کے لیے کرو، نہ اپنے علم کا اظہار کرو نہ میرے علم کی آزمائش، تم اس قابل ہونے کی میں تمہیں امتحان دوں، تمہیں سے کوئی اس قابل نہیں کہ میں تمہیں امتحان دوں، تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا، اور تمہارا علم اتنا ہے نہیں کہ میں اس کو کوئی اہمیت دوں. حضرات اس موقع پہ جب مولانا متقیان نے کہا نا پوچھو، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا سعد ابن ابی وقاص. اس نے کہا یا علی، انتہائی ملعون انسان ہے، دشمنی اہل بیت سے. اس نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے؟ تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں گا نا، ایک فگر دے دوں گا، تصدیق کس سے کروائے گا؟ کنفرمیشن کس سے لے گا؟ کون تیرے بالوں کو بیٹھ کے گنے گا؟ 20, 40, 80, 90 یہ جو ولی نے بتایا تو صحیح ہے، کس سے تصدیق لے گا؟ بس ایک بات یاد رکھ، تیری ہر بال کے، تیری ہر داڑھی کے اور سر کے بال کی جڑ میں شیطان ہے. مولانا نے فرمایا کہ تیرے ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا، وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. وہ عمر سعد تھا جو بعد میں کربلا کے سپہ سالار بنا لشکر کا، یزیدی لشکر کا. مولانا نے کہا وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے، حضرات یہ تھے میرے مولا جو نسلوں کو دیکھ کے بتا رہے تھے کون کون آنے والا ہے. ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جنہیں یہ پتہ نہ ہو کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے جو لشکر آ رہا ہے ان میں سے کتنے مارے جائیں گے کتنے بچ جائیں گے. پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کہ میرے سامنے جو لشکر آ رہا ہے ان میں سے کتنوں کو مار دوں گا کتنے فرار کر جائیں گے. حضرات ایسے کو امام مانتے ہیں. حضرات دور جب شروع ہوا، بڑے بڑے افراد آئے، سوالات ہوتے رہے. حضرات میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں تو. میں نے کہا نا میں اب موڈ میں آیا ہوں پڑھنے کے، تو اونچی آواز حضرات پڑھیں گے. حضرات مولانا متقیان نے یہ سوال ایک مرتبہ نہیں کہا، یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. متعدد موقعوں پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ایک بار نہیں. کیوں؟ اگر ایک بار کہتے نا تو لوگ کہتے ایک مرتبہ کہا تھا، اپنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے سوال سکھائے ہوئے تھے، جواب لیے، بتا دیے تھے پہلے سے کہ یہ سوال کرنا. حضرات وہ اوروں کے عادی تھے. مولانا نے کبھی اپنے مجمع میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کبھی بیگانوں کے مجمع میں کہا، کبھی مسجد میں کہا، کبھی میدان جنگ میں کہا، صفین میں کہا، جمل میں کہا، جس موقع پہ کہا ویسے سوالات آئے. کسی نے کہا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کوئی آدمی مولانا کی طرف سے کھڑا ہوا کہ خبردار بیٹھ جا، یہ کوئی سوال کا موقع ہے جنگ کا موقع ہے؟ مولانا نے کہا نہیں، میں نے خود دعوت دی، جو سوال آ رہا آنے دے. حضرات وہاں پہ بہرحال توحید سے متعلق سوال ہوئے، بڑے بڑے عجیب و غریب سوال ہوئے. ایک مرتبہ جب سب سوالات کر رہے تھے نا، اور میدان تھا کون سا، مسجد کوفہ کا، بہت بڑی ہے مسجد کوفہ، اس کا صحن بہت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. جب سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اب سوالات ہونے لگے، تھوڑی سی آواز سے کم کیجیے. جب سوالات ہونے لگے نا، بڑے عجیب و غریب سوال ہونے لگے، وہاں پہ دوبارہ آزمائشیں شروع ہو گئیں. آزمائشیں جب شروع ہوئیں، مولانا متقیان کو جلال آیا، کہا کہ نہیں، پوچھنا ہے تو سیکھنے کی غرض سے پوچھو. حضرات وہاں پہ کوئی عاشق بیٹھا ہوا تھا مولانا کا، ایسا میرے کا توجہ رکھیے گا، کوئی ایسا عاشق بیٹھا ہوا تھا جو حقیقتاً معرفت رکھتا تھا، جو مولانا شناس تھا، امیر شناس تھا، جو مولانا کے مزاج کو جانتا تھا. وہ ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑا ہوا، کہا یا علی میرے، یا امیر المومنین. حضرت باقی سب کہہ رہے تھے یا علی، وہ کہہ رہا تھا یا امیر المومنین. یہ پوچھنے کا انداز بتا رہا کہ ماننے والا تھا، نام لینا مقصود نہیں تھا، بلکہ مولا کا اس طرح سے تعارف کروایا جائے جس طرح سے حق ہے. کہا یا امیر المومنین میرے سوال کا جواب دیجئے، مجھے بتائیے جبرائیل کہاں ہے. اب سب کے سب پریشان ہو گئے، یہ کس نے سوال کر لیا؟ اب تک تو روٹیوں کے کھانے پینے کے سوال ہو رہے تھے، بالوں کے، ہاتھوں کے ہو رہے تھے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیے، کسی نے جیب سے نکالا فوراً پوچھ لیا، کیسے کیسے سوال ہو رہے تھے. اب لوگ پریشان ہوئے، یہ کس نے سوال کیا؟ مڑ کے دیکھا، مولا متقیان. امام اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کی حقیقت کو جانتا. فرشتہ کی حقیقت یہ ہے، فرمان معصوم کے تحت معصوم فرماتے ہیں کہ الملک مخلوق نوری ان یہ تبدل و فکل شین الا الکلب والخنزیر، ملک جو ہے نوری مخلوق ہے جو کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے، سوائے کلب و خنزیر، کتے اور خنزیر کے علاوہ ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جب مولا ہر چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ حقیقت نگاہوں نے آسمان کی بلندیوں میں دیکھا، سارے آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھ لیا، پھر زمین کی گہرائیوں میں دیکھا، سارے ذرات کو دیکھ لیا، پھر دائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کے قطرات میں دیکھ لیا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے صحراؤں کے ذرات میں دیکھ لیا، پھر پشت پہ دیکھا، سارے درختوں کے پتوں میں دیکھ لیا، پھر سامنے دیکھا، ساری مخلوقات کو دیکھ لیا. بس بھائی جہاد ڈائریکشن چھ ہوتی ہیں، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، سامنے پیچھے، ساتویں جہت ہے نہیں. میرے مولا نے سوال کرنے والے سے کہا، کہا سوال کرنے والے میں نے پوری کائنات کو چھان مارا. وہ سوال کرنے والے، میں نے پوری کائنات کو چھان مارا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آتا، بس دو افراد بچے، ایک تو بچا، دوسرا میں، میں تو ہوں علی، بس تو ہے جبرائیل. جیسے کہا نا تو ہے جبرائیل، ایک مرتبہ جناب جبرائیل اپنے مقام سے اڑے، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا اور فوراً شگاف کو بند کر دیا. اب سہن تک لوگ تھے، انہوں نے باہر سے بھی دیکھا، اندر سے بھی لوگوں نے دیکھا، شگاف ہوا پھر جو گیا. کچھ لوگوں کو سوال اٹھا، اب دیکھیں بال کا درد اٹھتے ہیں، کچھ لوگوں کو سوال اٹھتے ہیں، کہا کیا ضرورت تھی جبرائیل کو یہ چھت میں شگاف کر کے جانے کی، جب جواب مل گیا تو اٹھ کے چلے جاتے، اگر اٹھ کے چلے جاتے پھر سوال اٹھتا، پتہ نہیں کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا. جناب جبرائیل نے کہا صرف میں شگاف کر کے فوراً جوڑ سکتا ہوں، گواہی کے طور پہ شگاف کر رہا ہوں تاکہ بتا سکوں میں نے ہی سوال کیا تھا. تصدیق ہو گئی. حضرات وہاں پہ بہرحال پھر بھی سوالات ہوتے رہے. وہاں پہ ایک آدمی کو جلال آیا، وہ بہت بوڑھا تھا، پٹی سے اپنی بھووں کو باندھ رکھا تھا، سر پہ امامہ تھا، ابا کبا پٹکا باندھ رکھا تھا، ہاتھ میں ایسا تھا، اندازہ اس کا جو چلنے کا انداز تھا نا، وہ بتا رہا تھا کہ کسی زمانے میں شیر رہا ہوگا. سبوں کو چیرتا ہوا سب سے آگے آیا، کہا کہ بیٹھ جاؤ سب لوگ. یا امیر المومنین میرا ایک سوال ہے، بلکہ میرے کچھ سوال ہیں، میں آپ سے اپنی زبان میں کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولا نے فوراً کہا کہ سوال شروع کیجئے، یہ نہیں کہا کون سی زبان، میں کوئی انٹرپریٹر بلا لوں، مترجم کو بلا لوں، جو زبان ہوگی اسی زبان کا مترجم آئے گا. حضرت جس روانی سے سوال آ رہا تھا نا، اسی روانی سے جواب جا رہا تھا. مولا نے سارے سوالوں کے جواب دیے. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وصی برحق ہیں، ولی اللہ ہیں، اور آپ ہی کو حق ہے کہ اس منصب پہ آئیں. ایک مرتبہ اٹھے، جب چلنے لگے، دوبارہ سبوں کو چیرا، سب لوگ کہنے لگے کون سا کس زبان میں، کہا یہ میرا بھائی خضر. توجہ کیجیے گا. حضرت نے دن کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا کہ جناب موسیٰ سورہ قصص کے اندر ہے، کہ جب انہیں سیکھنا تھا نا تو اللہ نے کہا موسیٰ جا کے خضر کے پاس سیکھو. جناب موسیٰ سیکھے تو خضر سے، خضر سیکھے تو علی سے. دور گزرتا رہا لیکن سوالات کی وہی کیفیت رہی. جب بھی انہوں نے سوال کی، انہوں نے ایسے سوال کی جیسے کرتے تھے. حضرت لیکن ایک ایسا دور آیا جہاں پہ امیر المومنین بستر شہادت پہ فوراً کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. میں نے بہت سوچا اور خدا گواہ ہے کسی کتاب میں یہ مجھے ملا نہیں ہے، میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولا نے کیوں بستر شہادت پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اتنے موقع پہ کہہ دیا تھا مولا، اب بستر شہادت پہ کیوں آپ نے، یہاں ضرورت تھی، کیوں کہا. میں نے خود ایک نتیجہ اخذ کیا ہے، پیش کرنا چاہتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے یا نتیجہ نہیں آتا. حضرات میرے مولا نے بستر شہادت پہ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کیوں کہا؟ اس لیے کہا، یہ میرا نتیجہ ہے، اس لیے کہا کہ مولا کے سر میں ضربت لگی تھی. مولا نے کہا کہ دیکھو کچھ لوگوں نے رسول خدا پہ تہمت لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ بسترے مر کے اوپر ہیں ہزیان. مولا نے کہا دیکھو ان کے سر پہ ضربت نہیں تھی، میرے سر پہ ضربت ہے، پھر بھی جو پوچھنا ہو پوچھ لو، کیا میرے سر میں ضربت لگی ہے، پھر بھی جو پوچھنا ہو پوچھ لو، عقل زائل نہیں ہو، نبی و امام کی عقل زائل نہیں ہوتی، کہ جو پوچھنا پوچھ لو. حضرات وہاں پہ سوالات شروع ہوئے اور جناب سا صاحب نے سوان، جو تین بھائی مولا کے عاشق ہیں اور مولا کے بے انتہا یعنی کہہ لیجیے اتنا عشق کرنے والے کہ اگر مولا کہیں کہ خودکشی کر لو تو کر لیں، اس حد تک عشق کرنے والے، ان میں جناب سا صاحب نے سوہان. جب جائیں نا مسجد سہلا تو اس کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے جناب سا صاحب نے سوہان اور زید ابن سوہان دونوں بھائیوں کے نام سے، جب جائیں زیارات پہ دیکھیں گے وہاں پہ مولا نے ان کو مسجد ان شاء اللہ تعالیٰ سب خدا زیارت نصیب فرمائے. حضرت جناب شاہ صاحب نے سوہان نے کہا یا امیر المومنین میرا سوال کچھ طولانی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو سوال کروں گا کیونکہ جانتا ہوں سر سے خون بہ رہا ہے. یہ عاشق تھے. مولا نے کہا کہ سا سوال کو پیش کرو. کہا یا علی من افضل انت ام آدم، یا علی کون افضل ہے آپ یا آدم؟ کہا سا تزکیت المرء لنفسه قبیح، مرد کا اپنے ہی منہ سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برائی شمار ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی میرے فضائل ہیں نا، خدا بند مطالعہ نے قرآن میں رسول خدا کو کہا ہے وہ اما بے نعمت رب کا فحدث، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں نا ان کا تذکرہ کیجئے. ساسا اس عنوان سے نہیں کہ اپنی تعریف کر رہا ہوں، اس عنوان سے کہ یہ میرے رب کی مجھ پہ نعمتیں ہیں. سلام پڑھے محمد والے محمد پہ. آج بہرحال اب جتنا ہو سکتا تھا آپ لوگ ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. بہرحال بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کے لیے مجھے خیال ہے. حضرت صرف اس واقعے کو مکمل کرنے کے بعد میں صاحب کی طرف آ جاؤں گا. واقعہ 10 سے 15 منٹ زیادہ سے زیادہ لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے. حضرت ایک مرتبہ جناب ساسا نے فرمایا، کہا کہ یا امیر المومنین من افضل، کون افضل ہے؟ کہا ساسا اس عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمتیں ہیں، انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں. کہا ولما ذلک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ میں آرام آرام سے چلوں گا تاکہ میری آواز مساج کے لیے رہے، آپ لوگ آرام آرام سے مت چلیے گا. حضرت مولانا متقی نے جواب دیا کہ سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات ہیں، سورہ بقرہ میں بھی اور مقامات ہیں، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، آدم تم اور تمہاری زوجہ اس پودے کے قریب مت جانا. شجرہ اردو میں درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت کو بھی کہتے ہیں، پودے کو بھی. دلیل لیتا جاؤں قرآن سے، شجرۃ الیقطین قرآن کے اندر یعنی کدو کا پودا درخت نہیں ہوتا، شاید اب یہاں امریکہ میں ہونے لگ گیا ہوں، خاموشی تو یہ بتا رہی آپ حضرات کی، حضرت کدو کا پودا ہوتا ہے. کہا شجرت الیقطین، قرآن کی آیت ہے، کہ شجرت الیقطین، کہا کدو کا پودا، جناب یونس کے لیے ہوگا. حضرات شجرہ پودے کو کہتے ہیں. کہا کہ ساسا جانتے ہو کس چیز سے روکا گیا تھا جناب آدم کو؟ کہا گندم کھانے سے منع کیا گیا تھا، پودا تھا گندم کا، کھانے سے منع کیا. کہا ساسا انہیں منع کیا تھا لیکن پھر بھی رک نہ سکے. ساسا خدا نے مجھے منع نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی، میں نے پوری زندگی گندم نہیں کھائی. کہا یا امیر المومنین من افضل انت ام نوح، کون افضل ہے آپ یا نوح؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں. کہ ولما ذلک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے امیر المومنین کہ آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہ ساسا جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا. کہ رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارہ، پروردگارہ کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ چھوڑ، یہ جتنے کافر ہیں سب کو مار دے، اتنے تبلیغ کرتا ہوں ایمان نہیں لے کے آتے. کہا ساسا جتنی نوح نے تبلیغ کی تھی نا 950 سال میں، اس سے زیادہ زحمتیں مجھے 25 سال میں ہوئی. ساسا نوح نے بد دعا کر دی لیکن میں نے کبھی بد دعا نہیں دی، ساسا اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. حضرت ہیں نا میرے ساتھ حضرات؟ کہا کہ ساسا اس لیے میں نوح سے افضل ہوں. کہا من افضل انسا ام ابراہیم، کون افضل ہے آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل تھے؟ کہا انا افضل، ایساسا میں ابراہیم سے افضل ہوں. کہا ولما ذلک یا امیر المومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا ساسا خداوند متعال نے کہا تھا اے ابراہیم، جناب ابراہیم نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگارہ مجھے دکھا دے مردے کیسے زندہ کرتا ہے. کہا ساسا جناب ابراہیم نے کہا تھا مردے زندہ ہوتے دکھا دے تاکہ میرا، خدا نے کہا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں رکھتا؟ کہا بلا لیطمئن قلبی، ایمان ہے اطمینان قلب کی خاطر چاہتا ہوں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لوں. کہا ساسا ابراہیم نے کہا تھا اطمینان قلب کی خاطر، لیکن ساسا میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کوشول غطا،
لمزدت تو یقینا، اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تب بھی مجھ علی کے ایمان میں کوئی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا.
ساتھ جناب ابراہیم نے کہا تھا مجھے مردے زندہ ہوتا دکھا دے. میں نے کہا تھا اگر سارے حجاب بھی ہٹ جائیں میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. کہا من افضل انسا ام موسا، آپ افضل ہیں یا موسا افضل تھے؟ کہا ساسا انا افضل، میں موسا سے افضل ہوں. کہا ولیما ذالک یا من، سب کی توجہ چاہوں گا، سب ذرا بالکل جا کے سنیے گا، ایک جملے کو میں اپنے پورا خون جگر دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت مولا کا بڑا عجیب و غریب جملہ. کہا ساسا خدا مند متعال نے جناب موسا کو حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، موسا جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، باغی ہو گیا، طغیان کر ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. کہا جناب موسا نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ان کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے، فاخاف یقتلونی، مجھے ڈر لگتا ہے اس کے بدلے مجھے مار نہ دے. ایک آدمی کا قتل کیا، ایک آدمی کا جرم نہیں کیا تھا، وہ ظالم تھا، قتل کر دیا تھا اپنے مارنے کو، اپنے شیعہ کو بچانے کے لیے. قرآن کی آیت ہے ہاضم ان شیعہ تھی، وہ جو کہتے ہیں شیعہ کہاں سے آئے، قرآن سے. ہاضم ان شیعہ تھی وہ ہاضم، ایک وہ فرعون کا تھا، ایک جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، انہوں نے اپنے شیعہ کو بچانے کے لیے اس قبطی کا قتل کر دیا، اس کو بچانے کے لیے. جیسے ہی گئے تو فرعون نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا، جناب موسیٰ نے فرار کر لیا. کہا کہ پروردگارا یہاں فرار، البتہ یہ بزدلی نہیں ہے، لیکن کیونکہ پورے کی پوری فوج تھی، لشکر تھا، حکومت تھی، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ پھر بھی ڈر گئے، کیونکہ لفظ آیا فاخاف ان یقتلونی، اگر قرآن میں نہ آیا تو میں کبھی نہ کہتا. فاخاف، مجھے خوف آتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے قتل نہ کر دیں. کہا ساسا موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا، ایک قتل کیا تھا ساسا موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں خدا سے کہا پروردگار ارسل معی ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میری نصرت کرے، جب وہ میرے قتل کے لیے کھڑے ہوں میں مقابلہ کروں، یہ میرا ساتھ دے. کہا ساسا جب رسول خدا نے سورہ برات دے کے کسی کو بھیجا، خدا نے کہا واپس بلا اسے بھیج. میں نے کہا واپس آ، کہا کس نے کہا؟ کہا رسول خدا نے. کہا یا رسول خدا آپ نے کہا تھا؟ کہا نہیں خدا نے. کہا یعنی آپ جائیے، یا خود جاؤ رسول، یا اپنے جیسے کو بھیجو. کہا مجھے بھیجا. جب میں گیا ساسا، جب میں مکہ گیا نا تو مکہ کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں سے کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. کہا ساسا کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں مارا گیا تھا، کسی کا سالہ. کہا ساسا، کہا ساسا جب میں مکے جا رہا تھا نا، ساسا کوئی ایسا مکے کا گھر نہیں تھا جس میں کسی کا میں نے قتل نہ کیا ہو، لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو. ساسا میں اکیلے مکے گیا، جانے کے بعد جیسے مکے پہنچا نا تو سارے مکے والے جمع ہونے لگے، علی آ گیا، پورا مکہ خانہ کعبہ میں جمع ہو گیا. ساسا میں سفید چیرتا ہوا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا. ساسا سفید چیرتا ہوا گیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، اعلان براہ سنا دیا، میں نے تبرہ سنا دیا. کہو مکے والوں، اللہ نے اعلان براہ کر دیا، آج کے بعد سے مکے میں نہیں رہ سکتے، خالی کر دو تم نجس ہو. کہا ساسا میں نے سارے مکے والوں کو اعلان سنایا. کہا اللہ اور اللہ کے رسول دونوں نے اعلان کر دیا، دونوں نے اعلان برات کر دیا. کہا اور میں بھی ان دونوں کی طرف سے اعلان برات کرتا ہوں. کہا ساسا وہ سب تھے، میں اکیلا، میں نے اعلان کیا. جب میں چھت سے اترا نا
میں نے سب کے چہروں کو دیکھا، سفید دوبارہ کھلنے لگی، کہا ساسا جیسے شیر اپنے شکار کو لے کے بکریوں کی کچھار سے نکلتا ہے، کہ ساسا جیسے شیر اپنے شکار کو دیکھ کے کچھار سے نکلتا ہے نا، کسی بکری کی جرت نہیں ہوتی اس کا راستہ روک لے، کہا ساسا میں چلا کسی کی جرت نہیں مجھے روک لے، سب نے صفحے کھول دی، میں چلا میں نے سب کے چہروں کو دیکھا خوف تھا، ساسا پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، کہا ساسا بڑا اطمینان تھا مجھے کوئی خوف نہیں تھا، ساسا میں چلا کسی نے روکا نہیں، ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل، ساسا میں واپس آ گیا مجھے کوئی خوف نہیں آیا، ساسا حضرات امیر المومنین میں مکمل کر دوں واقعے کو، جناب ساسا نے سہانے کا من افضل انسام عیسیٰ، کون افضل ہے آپ یا عیسیٰ، کہا ساسا انا افضل میں عیسیٰ سے افضل، کہ ولی ماں ذالک یا امیر المومنین ایسا کیوں کر ہے کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں، کہا ساسا جب جناب مریم کا وقت ولادت قریب آیا نا تو وہ بیت المقدس کے اندر تھی، ایک مرتبہ ندا آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ لل بیت الولادہ، آواز آئی کہا مریم یہ عبادت کا گھر ہے ولادت کا نہیں، او خروجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، کہا ساسا مریم معصومہ تھی، میری ماں طواف کر رہی تھی خانہ کعبہ کا، مریم بیت المقدس کے اندر تھی میری ماں باہر تھی، نہیں 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 میری ماں اندر نہیں تھی باہر تھی، طواف کر رہی تھی ایک مرتبہ دیوار شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، کہا ساسا اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر تشریف لے آئیے، کہا ساسا مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا تھا، مقام علوی ہے، حضرات میں کہوں گا لاکھوں روح قربان ہو جائیں اس علی کے ایک قدم پہ، ایک سانس پہ قربان ہو جائیں، حضرات میرے مولا نے کس انداز سے مختلف مواقع پہ تعارف کروایا اہل بیت علیہم السلام کا، قرآن کہتا ہے کہ تمام چیزوں سے، میں نے جو سورہ شروع کیا تھا، ان تمام چیزوں سے تم بہت محبت کرتے ہو، مال سے، دنیاوی چیزوں سے، میرا مولا وہ ہے جو ہر چیز کو قربان کرتا ہے، جو ہر چیز کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، دولت کو، جان کو، سب چیزوں کو جس نے راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، اسی لیے خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے، سنیں گے حضرات روایت کے الفاظ ہیں، جب میرے مولا آئیں گے نا بارہویں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی خانہ کعبہ میں ظہور فرمائیں گے، غلاف خانہ کعبہ کو پکڑنے کے بعد ایک مرتبہ جملہ کہیں گے، کہیں گے کہ اے میرے جد حسین آپ پہ رونے سے میری پھوپھیوں کو روکا گیا تھا، جب وہ روتی تھی نا تو تازیانے مارے جاتے تھے، میں وعدہ کرتا ہوں اب میں صبح شام گریا کروں گا، اور الفاظ کیا ہے چار دن آئیے کہ بدل دمو دما، بدل دمو دما، آنسو اگر خشک ہو جائیں گے نا تو خون کے آنسو بہاتا رہوں گا، خون کے آنسو بہاؤں گا، یہاں پہ واقعہ پیش کروں گا اس کے بعد میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، مرحوم عطلہ محسن الحکیم نجف میں سے 1970 میں انتقال ہوا، اس وقت دبئی کے اندر مولانا صادق علی شاہ صاحب موجود ہیں، پاکستان کے عالم دین ہیں، میں نے ان سے خود جا کے سوال کیا کہ آپ سے نقل کیا گیا، انہوں نے کہا تصدیق کرتا ہوں بالکل ایسا ہی تھا، کہ پاکستان سے ایک پروفیسر آیا، اس نے کہا کہ آگا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے، کیسے خون کے آنسو روتے تھے، آیا امام سجاد خون کے آنسو روتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آگا وہ جواب نہیں دیا، بہت دیر تک بہت گہری فکر میں چلے گئے، سوچتے رہے بہت دیر تک،
خود جو وہاں پہ موجود تھے مولانا صادق علی شاہ صاحب جو ترجمہ کرتے تھے وہ موجود، انہوں نے مجھے خود نقل کیا تو بھائی میں نے خود پوچھا ان سے جا کے، کہا کہ بہت دیر تک آگا، میں خود بھی پریشان ہوا کیا بات ہے، بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر اپنے جیب سے ایک رومال نکالا اور آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگے، گریا کرنے لگے، سفید رومال تھا، جب انہوں نے ہٹایا تو خون سے بھرا ہوا تھا، جب انہوں نے دکھایا تو خون سے بھرا ہوا تھا۔ کہا گا یہ کیا ہوا؟ کہا میں کچھ دیر تک سید سجاد کے مسائل سوچتا رہا، میں سوچتا رہا میرا مولا کن مصائب سے گزرا، میں نے سوچا میری آنکھوں سے خون آ گیا، وہ مولا جو دیکھ رہا تھا، حضرت چھ محرم گزر گئی یا ساتویں کی رات ہے، پیاس کی بڑی شدت شروع ہونے والی ہے، کل سے پیش کروں؟ حضرت میں آج جناب علیہ السلام کا جھولا، یہ وہ ان مصائب میں سے جو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، میں آج تہیا کر کے ہاں پوری شہادت پڑھوں گا، خدا مجھے طاقت دے میں پوری شہادت آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ حضرت سنیں گے پہلا جملہ سنیں گے، جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا، روایت کے الفاظ ہے پہلے جب چلیں گے جنت البقیع آئیں گے، مدینے آئیں گے اور جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے کہ یہ اصل قبر ہے، اور اس کے بعد پہلے نجف نہیں جائیں گے، کوفہ نہیں جائیں گے، مشہد نہیں جائیں گے، قم نہیں جائیں گے، دمشق نہیں جائیں گے، کاظمین نہیں جائیں گے، سامرہ نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے۔ آگے میں مصائب کی طرف، بس میں آگے پڑھوں گا، میری طرف دیکھ کے سنیے گا پورے مصائب کو، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو، آج جناب علی اصغر کے مصائب ہیں، میری طرف دیکھیے گا۔ آئیں گے سب سے پہلے کربلا، حضرت سب سن رہے ہیں، غور سے سنیے گا، میں بڑے آرام آرام سے چلوں گا، روایت کے الفاظ ہیں، خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، آئیں گے سب سے پہلے ذریعہ مقدس پہ ہاتھ رکھیں گے، بڑی دیر گریہ کریں گے، اس کے بعد اعجاز سے معجزے سے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر میں ڈالیں گے، سب عزادار کھڑے ہوں گے، روایت کے الفاظ ہیں، امام کیا کریں گے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر میں ڈالیں گے، ایک ننا سا لاشا نکالیں گے، ننا سا لاشا، اور رونے والوں کو دکھائیں گے، ایک سوال کریں گے، کہیں گے او رونے والوں مجھے یہ بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا؟ روایت میں ہے یہ لاشا جناب علی اصغر کا ہوگا، مولا آپ کی عظمتوں کو سلام، اے ششمائے اشیر خار آپ کی عظمتوں کو سلام، آپ پیش کروں مصائب؟ حضرت اس سے پہلے کہ مصائب کو آگے بڑھاؤں، میں نے کہا نا میں پوری شہادت پڑھنا چاہتا ہوں، سنیں گے، ایک جملہ سن لیجیے، یہاں پہ جناب مختار نے جب بدلے لینا شروع کیے نا، ہر ایک آدمی سے پوچھتے جاتے تھے بتا تو نے کیا کیا، ایک سے پوچھا اس نے کہا میں نے برچھی ماری تھی حسین کے، حسین نے عمر سے پوچھا کہا تو نے کیا کیا، کہ میں نے علی اکبر کے برچھی ماری تھی، حکیم طفیل سے سوال کیا کہا تو نے کیا کیا، کہا ایک آدمی تھا جس کی پیشانی پہ بڑا نور تھا، بہت دلیر قداور تھا، میں نے اس کا بازو قلم کیا تھا۔ پوچھتے جاتے تھے، ایک اور سے پوچھا کہا تو نے کیا کیا، کہا میں نے عباس کے سر میں گرز مارا تھا، کیسے پیش کروں آپ کے سامنے؟ ایک مرتبہ بجدل سے پوچھا کہا تو نے کیا کیا، کہا میں نے انگلی کاٹی تھی حسین کی، کہا کیوں؟ کہا انگوٹھی اتارنا چاہتا تھا اتر نہیں رہی تھی، میں نے انگلی کاٹ دی تھی۔ سنیں گے حضرات، حضرت مختار نے سوال کیا، ابو خلیق سے سوال کیا، کہا ابو خلیق مصائب میں نے شہادت نہیں شروع کی، شہادت پڑھوں گا، ابو خلیق سے پوچھا کہ ابو خلیق اے پتھر دل آدمی، کبھی میدان کربلا میں تمہیں رونا آیا؟ تو ابو خلیق نے کہا مختار ایک ایسا موقع تھا جہاں میں تو کیا ساری فوج اشقیا آنسوؤں سے رو رہی تھی، کہا کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین ایک ننا سا بچہ لے کے آئے، جب وہ بچہ شہید ہو گیا نا، حسین جس نے عباس کا لاشا اٹھا لیا، علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا لیے، جس حسین نے سارے لاشے اٹھا لیے، کہا وہ حسین جب ننا سا لاشا لے کے چلا، سات قدم آگے لیے سات قدم پیچھے لیے، کہتے جاتے تھے انا للہ میں بھی پڑھوں گا آرام سے، جنہیں رونا نہیں نہ آ رہا وہ جلدی نہ کرے، میں مصحف پڑھوں گا، جناب رباب کے غم میں بھی نہیں روئیں گے، پیش کروں جناب مختار نہ سننے کے بعد رو رو کے غش کر گئے، تاریخ کہتی ہے جناب مختار رو رو کے غش کر کے ممبر سے گر گئے، جب اٹھایا پوچھا جناب مختار کے لوگوں نے پانی ڈالا، پوچھا کہ کیا بات ہے مختار، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میرا مولا اتنا مظلوم ہو گیا تھا، اپنے بیٹوں کے خود لاشے اٹھا رہا تھا، پھر سوال کیا کہ ابو خلیق میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، کہا ابو خلیق جانتا ہے میرا مولا سات مرتبہ آگے کیوں گیا، سات مرتبہ پیچھے کیوں آیا، ابو خلیق نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، کہا ابو خلیق کوئی درے خیمہ پہ کھڑا تھا، کہا پردہ بند تھا لیکن کسی بیوی کے پاؤں نظر آ رہے تھے، جناب مختار نے کہا کہ ابو خلیق وہ علی اصغر کی ماں کھڑی تھی، میرے مولا سوچ رہے تھے میں نے تو برداشت کر لیا، اصغر کی ماں کیسے برداشت کرے گی، بس میں آگے شہادت کی طرف، سنیں گے حضرات، امام حسین علیہ السلام نے نا روز عاشور متعدد مرتبہ حل من ناصر ینصرنا کہا، جب بھی کہا ہے نا اس کے نئے اثرات ہوئے، حضرات ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، سادات غیر سادات مجھے معاف کریں گے، میں جانتا ہوں آپ سے برداشت نہیں ہوگا، دو ایسے موقع ہیں روز عاشور جہاں امام حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا، کیسے پیش کروں اس کو میں نہیں پڑھتا، ایک مرتبہ تب جب امام سجاد کے پاس ودا کرنے آئے، کہا سید سجاد جب جانا نا مدینے واپس میرے شیعوں سے ایک بات کہہ دینا، بابا کیا، کہا کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، او میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا نا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کسی مظلوم پہ رونا نا اس پہ رونا لیکن میری مظلومیت کبھی یاد کر لینا، وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِ، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بے جرم و خطا ذبح کر دیا، یہ ایک موقع، میں مصحف بھی پڑھوں گا، مصحف، حضرت ہاتھ جوڑ کے ذرا کچھ دیر کے لیے آپ نے آنسوؤں کو رو کے میرے طرف دیکھے، یہ پہلا موقع جہاں مولا نے آپ کو مجھے ہمیں سب کو یاد کیا، دوسرا موقع مولا کیا کہتے ہیں، کس سے کہا، روایت کے ساتھ جناب سکینہ راوی ہیں، کہتی میرے بابا نے کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا سکینہ یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابو یرحمونی، اے میرے شیعو اے کاش تم میدان کربلا میں دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، تم دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، اے کاش تم دیکھتے میں کیسے پانی مانگ رہا تھا، فابو یرحمونی، میں پڑھوں گا بھی، میں مصحف پہ نہیں آیا تفصیلی، بلدیب سنیے گا، سن کے روئیے گا، میں بھی بڑا پڑھوں گا، میں بہت مسائل پڑھوں گا ابھی، مجھے معاف کیجیے گا، میں بھی بڑا مسائل پڑھوں گا، سن کے روئیے گا، سنیے گریہ کیجیے گا. حضرت جب ایک مرتبہ آواز ہی نا حل میں ناسن ینصرونا، ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز آئی. مولا واپس آئے، کہا زینب میں بھی زندہ ہوں. کہا بھیا جب آپ نے کہا نا حل میں ناسر ینصرونا، آپ کے بیٹے علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. حضرت میری طرف دیکھیے گا، میں نے تمام کیا بھائی، میری طرف دیکھیے گا، سارے میری طرف دیکھیں گے. حضرت ایک مرتبہ مولا نے کہا رباب تم دوسرے خیمے میں چلی جاؤ. کہا زینب میرے علی اصغر کو تیار کر دو. بی بی نے سفید کپڑا بچھایا، جناب علی اصغر کو رکھا جیسے کفن پہناتے ہیں، لپیٹنا شروع کیا. کہا یہ لے مولا، میرے گھر دیکھے گا. جناب رباب آئے، کہا مولا میرا بیٹا پہلی بار بابا کے ساتھ باہر جا رہا ہے. پہلی بار بابا کے ساتھ جا رہا ہے، میں اپنے بچے کو پیار کر لوں. ہاتھ میں لیا، کان میں کچھ کہا، کہا مولا اب لے جائیں. روایت کے الفاظ، جناب رباب وہ بیوی ہیں جنہوں نے پوری زندگی امام حسین کو مولا کہا، آقا کہا. کہا مولا یہ بچہ اب لے جائیں. مجھے نہیں معلوم کان میں کیا کہا، لیکن میرا دل کہتا ہے. کہا ہوگا اصغر میں خاندان اہل بیت سے نہیں ہوں، بیٹا تیرے باپ کو تیر نہ لگے، میرے دودھ کا کچھ میرے دودھ کی آبرو رکھ لینا. آج جھولا آئے گا نا، جناب رباب کو بڑا پرسا دیجئے گا. کاسگر میرے دودھ کی آبرو رکھ لینا. چلے میرے مولا، تمام کیا، میرے کو دیکھو تمام کر دیا. میرا مولا چلا نندے سے بچے کو لے کے چلے. ایک مرتبہ آئے، آ کے پہلے زمین پہ خاک کربلا پہ لٹایا. کہا اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، بچے نے کوئی جرم نہیں کیا، اسے پانی پلا دو. ایک مرتبہ سارا لشکر رونے لگا. کب رونے لگا؟ جب بچے نے اپنی زبان کو ہوٹوں پہ پھیرنا شروع کیا، اپنے باپ کی مظلومیت کی گواہی دی. حضرات میں جب دیکھے گا، مولا نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے رکھا. عمر صاحب نے کہا او حرملا یا حرملا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو روک دے. حرملا نے تیر رکھا، میرے تو دیکھے گا تمام کر دیا. حرملا نے تیر رکھا، چلانا چاہا تیر گر گیا، وہ تیر جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا، تیر گر گیا. پھر اٹھایا، پھر گرا. جب تیر تیسری مرتبہ گرا نا، جب تیر تیسری مرتبہ گرا تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ یزیدی لشکر میں سب سے سخت دل کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. حرملا کیا بات ہے، تجھ سے تیر نہیں چل رہا؟ کہا جب بھی میں تیر کمان میں لگاتا ہوں نا، ایک برقع پوش بی بی سامنے آ جاتی ہے، اپنی چادر کو پھیلا کے کہتی ہے حرملا تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دے، میرے بیٹے حسین کے لال کو چھوڑ دے، حرملا تجھے اپنی اولاد. تمام کر دیا میں نے، تمام کر دیا. بس بھی ابھی تابوت آنے والا ہے، ہاتھ جوڑ کے تمام کر دیا. حضرات وہاں سے آزادارو تیر چلا، لہو سلاس و شعب، اس کے تین منہ تھے، بچے کا گلا بڑا چھوٹا تھا، سارے مختلوں میں آیا. وہ بے ہا من الاذن الى الاذن، مجھے کہہ رہے بس کرو، بس کرو کہہ رہے. سنیں گے، سنیں گے. کیا بچے کا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا. وہ بے ہا من الاذن الى الاذن، بچہ کان سے لے کے کان تک گلا چھد گیا. مولا نے دیکھا بچے کا گلا لٹک گیا. تمام کیا میں نے، میں نے تمام کر دیا. بچے کا گلا چھد گیا، تیر میں معلق ہو گیا.
جسم لٹکا تھا. سن کے جسم لٹکا تھا, مولا نے خون ہاتھوں میں لیا, آسمان پہ پھینکنا چاہا, آواز آئی حسین ایک قطرہ بارش کا نہ برسے گا, مت پھینکنا آسمان پہ. حسین نے زمین پہ بہانا چاہا, آواز آئی نہیں حسین ایک دانہ نہ اگے گا. بوڑھے حسین نے اپنی سفید ریش کو علی اصغر کے خون سے خطاب کر لیا. میں نے تمام کر دیا, بس میں نہیں پڑھ سکتا. آخری جملہ سن لو, چلے مقتل سے رک جائے ابھی نہ روئیے گا, ابھی زیارت نہ ہے, میں تمام نہیں کروں گا. ابھی ایک جملہ سن لے بس, میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ میرا سن لے بس, میں نے تمام کر دیا, مجھے معاف کر دیں. مولا واپس آئے خیمے میں لاشا لے کے, سات مرتبہ آگے گئے سات مرتبہ پیچھے. جناب سکینہ نے پوچھا, بابا علی اصغر کو پانی پلا دیا؟ بیٹی اب پانی نہیں مانگے گا اصغر کا. رباب ایک جملہ, رباب میری ایک آخری حسرت ہے. کیا مولا؟ سب میری طرف دیکھیں گے. میں تمہارا مولا کیا حسرت ہے؟ رباب کل جب لاشیں پامال ہوں گے نا, میری ایک حسرت ہے علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. رباب آؤ میرے ساتھ, اصغر کو دفنا دیتے ہیں. حسین خیمے سے باہر نکلے, جناب رباب کو لاشا پکڑایا, تلوار سے قبر کھودی, قبر کھودے کا لاشا مجھے دو, قبر میں لاشا رکھا, قبر کو بند کیا. رباب میرے جد کی سنت ہے قبر پہ پانی ڈالتے ہیں. کہا مولا میں آنسو بہاؤں؟ تمام کر دیا. 11 محرم کو جب خیموں میں آگ لگ گئی, سر قلم ہو کے نیزوں پہ بلند ہوئے, ایک سر کم تھا عمر سعدی کا, ایک سر کم ہے. چپ ہو جائے دو منٹ کے لیے. کہا ایک سر کم ہے. 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے, ہاتھوں میں نیزے لیے, گھوڑے دوڑتے جاتے تھے, نیزہ مارتے جاتے تھے. جناب رباب کھڑی تھی, کہا میرا لال ایک نیزہ زمین میں گیا, اب جو نکلا ایک ننا سا لاشا سر قلم ہوا. جناب رباب نے سر پیٹا, کہا میرا لال ہائے باز کرا باز کرا باز کرا باز کرا. اشتركوا